غلامی کے بارے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اس کا آغاز نہیں کیا، پہلے سے چلی آ رہی تھی اور خاتمہ بھی تدریج کے ساتھ کیا ہے، ان احکامات کی نوعیت بھی آپ بیان فرماتے ہیں۔ ایک سوال آدمی کے ذہن میں یہ اٹھتا ہے کہ غلامی اگر اپنی ذات میں ایک بد اخلاقی تھی تو دین نے تو جو دیگر بد اخلاقیاں تھیں ان کا فی الفور خاتمہ کیا، اور اگر یہ بد اخلاقی ہے اور تدریج سے اس کا خاتمہ ہوا، گویا پھر اس عہد کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ اس کو اپنا رہے تھے، تو پھر تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس طرح کے بڑی ہستیاں بھی اس طرح کی نعوذ باللہ کیا کسی بد اخلاقی کا مرتکب ہو رہی تھیں۔ اگر بد اخلاقی تھی تو ایک دن میں آؤٹ لاء قرار دے کر ختم کیوں نہیں کر دیا گیا، اور تدریج کے اس پروسیس کے دوران جن لوگوں نے اس کو اپنایا کیا وہ بھی کسی اس طرح کے معاملے میں غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے؟
اس میں کئی باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر آپ غلام بنا لیں، یہ آخری درجے کا ظلم ہے، اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی قوم نے یا کسی گروہ نے ایسا کیا ہے تو کوئی پیغمبر ایک منٹ کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ چنانچہ عربوں میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں تھی۔ اگر کسی شخص کو وہ آزاد ہے پکڑ کر غلام بنایا گیا ہے تو یہ اس معاشرے میں بھی ایک جرم سمجھا جاتا تھا۔ اسلام کو اس سے سابقہ ہی درپیش نہیں ہوا، کوئی چیز انفرادی طور پر سامنے آئی تو اس کی شدت کے ساتھ مذمت کر دی گئی۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں عام طور پر جب غلامی کا لفظ بولا جاتا ہے تو لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر امریکہ کی پرانی داستان آ جاتی ہے کہ یہاں کے لوگ جا رہے ہیں اور جہازوں میں بھر کر زندہ اور آزاد انسانوں کو لا کر وہی صورت ان کے ساتھ کر رہے ہیں جانوروں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ جس کو آپ ظلم قرار دیں، اس درجے کا ظلم قرار دیں کہ جس سے ہر شخص نفرت کرے، جس کا فوراً کلا کما ہونا چاہیے، جس کے استحصال میں کوئی توقف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز وہ ہے جو دنیا بھر میں مسلمہ طور پر مانی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ مجھے خدا نے آزاد پیدا کیا ہے، مجھے حق دیا ہے کہ میں کوئی نقطہ نظر اختیار کروں، مجھے حق دیا ہے کہ میں اپنی جان مال آبرو کے بارے میں حفاظت کا اہتمام رکھوں۔ سوسائٹی کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ میری جان مال آبرو کو حرمت حاصل ہے۔
ٹھیک،
یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ حرمت اور مفہوم میں ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد کوئی کھانے پینے کی حرمت نہیں ہے بلکہ وہ عزت، وہ شرف جو مجھے حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بیان فرمایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر انسانوں کی جان مال آبرو کے بارے میں بہت سختی سے تنبیہ کی، اور یہ کہا کہ ان کی حرمت ایسی ہے جس طرح کی حرمت اس شہر کی ہے، اس مہینے کی ہے، تاکہ لوگ چونکہ مقدس چیزوں کو بڑی عزت دیتے ہیں تو وہ اس عزت کا خیال کریں۔ قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا کہ ولد قد کرم نہ بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا فرمائی ہے۔ تو انسان کی جان کے خلاف، مال کے خلاف، آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی میں کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہوں تو میری یہ حفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی میں نے ایک جرم کا ارتکاب کیا، میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ ڈالا، میں نے بدکاری کا ارتکاب کیا، اب معاشرے کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ میرے خلاف اقدام کرے۔ اس صورت میں مجھے پکڑا بھی جاتا ہے، میری آزادی بھی محدود کر دی جاتی ہے، اس کے بعد مجھے سزا کا مستحق بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سزا میں بعض اوقات جان لے لی جاتی ہے، بعض اوقات کوڑے مارے گئے، بعض اوقات جیل میں آپ ڈال دیتے ہیں۔ غرض یہ کہ میرے تمام جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ اس کے بعد اس صورت میں نہیں رہتے، اب مجھ پر پابندیاں بھی لگتی ہیں، مجھے اپنے گھر والوں سے بھی الگ کر دیا جاتا ہے۔ موجودہ زمانے میں لوگ قید کی سزا کو بڑی اچھی سزا سمجھتے ہیں، میرے تو اس پر بہت اعتراضات اور بہت تحفظات ہیں، لیکن اس سے قطع نظر آپ پھر میرے خلاف یا کسی بھی شخص کے خلاف جس نے کسی جرم کا ارتکاب کیا اقدام کرنے کا حق حاصل کر لیتے ہیں۔ تو غلامی کی ایک صورت جو اس جگہ سے پیدا ہوئی اور جس کو آپ علل اطلاق بد اخلاقی نہیں قرار دے سکتے، وہ یہ تھی کہ جب قوموں کے درمیان جارحیت کا ارتکاب ہوا، ایک شخص نے ڈاکہ ڈالا اور میرے گھر میں آ گیا، اسی طرح ایک شخص نے چوری کی وہ میرا مال لے اڑا، ایک شخص نے میرے خلاف اقدام کیا، میری آبرو پر حملہ آور ہو گیا، مجھے گالی دے دی، مجھ پر کوئی الزام لگا دیا، سب و شتم کر دیا، یا اور کوئی ایسا معاملہ کیا، ایک پوری قوم نے، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے یہی کام کر ڈالا۔ تو جارحیت کے مقابلے کے لیے جب لوگ نکلے تو وہ سزا کے طور پر جارحیت کرنے والوں کو غلام بنا لیتے تھے۔
ٹھیک،
یعنی غلام بنا لیتے کا مطلب کیا کہ اب تم اسیر رہو گے، قید میں رہو گے، اور وہ قید دائمی قید ہوگی، اور ہم تمہاری اب قیمت بھی لے سکتے ہیں اور تمہیں ہماری خدمت کرنا ہوگی، تم ہمارے ایک طرح سے زندگی بھر کے لیے خادم بن کے رہو گے۔ تو یہاں سے یہ بالکل اسی جگہ سے شروع ہوئی جس جگہ سے آپ آدمی کو جیل میں ڈالتے ہیں, عمر قید بھی دے دیتے ہیں, یعنی ساری زندگی کے لیے, 14 سال کے لیے, 20 سال کے لیے, بلکہ اب تو ہم نے یہ بھی سن لیا کہ 36 سال اور 86 سال کے لیے بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ معلوم ہے کہ خود ہمارے ہاں اس طرح کی سزائیں حکومتیں سناتی رہتی ہیں, عدالتیں بھی سناتی رہتی ہیں. تو یہ جو دائمی غلامی کی سزا تھی, یہ ان لوگوں کو دینے سے ابتدا ہوئی اس کی جو جارحیت کا ارتکاب کرتے تھے, کسی قبیلے پر چڑھ دوڑے ہیں, اس کے نخلستانوں پر قبضہ کر لیا ہے, اب اس کے بعد آگے سے مقابلہ کیا گیا. تو ظاہر ہے اب جب ایک مرتبہ یہ روایت قائم ہو گئی تو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے, تو جارحیت کرنے والے بھی غلام بنانے لگ گئے, جن کے خلاف جارحیت کا اقدام ہوا وہ بھی غلام بنانے لگ گئے. جب ایک مرتبہ غلام بن گئے تو اب آپ اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو ایک خریدنی فروختنی چیز بنا دیتے ہیں, بازار بھی لگ گئے, وہ بکنے بھی لگ گئے, اور اگر عورتیں پکڑی گئیں تو ان کے ساتھ لوگوں نے جنسی تعلقات بھی قائم کرنا شروع کر دیے. یہ درحقیقت پس منظر ہے. اس میں سے کوئی چیز بھی اسلام نے پیدا نہیں کی. اسلام نے اس کو کسی جنگ میں سزا کے طور پر بھی بیان نہیں کیا, اس نے کبھی اس کی کوئی ترغیب نہیں دی, بلکہ وہ پہلے دن آیا تو اس نے آ کے یہ کہا کہ جو لوگ اس سے پہلے غلام بن چکے ہیں, بڑی نیکی کا کام یہ ہے کہ فق و رقبہ ان کی گردنیں چھڑائی جائیں.
ٹھیک,
تو اس طرح یہ بتا دیا کہ اس طریقے سے جو لوگ غلام بنے ہوئے ہیں ان کے بھی انسانی حقوق یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ان کی گردنیں آزاد ہوں اور ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو. بلکہ میں اس سے آپ کو پیچھے لے جاؤں گا, ہمیں تورات میں بھی یہ ہدایت ملتی ہے کہ اگر کسی نے اس طرح سے کسی کو غلام بنایا ہے اور بنی اسرائیل میں وہ آ گیا ہے تو یہ بتایا گیا کہ 6 سال کی خدمت لینے کے بعد اس کو لازماً رہا کر دیا جائے.
اچھا,
اور اس میں بلکہ یہ ہدایت کی گئی کہ جس وقت تم اس سے کہو کہ اب تم چلے جاؤ تو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس سے کہو کہ جو چیز تم اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو اور جس چیز کو لے جانا چاہتے ہو لے جاؤ. تو اللہ کے دین میں اس طرح کی چیز کو بھی گوارا نہیں کیا گیا, بلکہ اس میں آزادی کی راہیں کھولی گئیں, لوگوں کو تلقین کی گئی پہلے دن سے. آپ قرآن مجید کی سورہ بلد کو پڑھیے تو وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس معاشرے میں, یعنی جس معاشرے میں اسلام کی دعوت اس وقت اٹھی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اس معاشرے میں لوگوں کو دین کی دعوت اگر قبول کرنی ہے تو انہیں گھاٹی چڑھنا ہوگا, ایک مشکل مرحلہ ہے. اور فرمایا اس میں پہلا کام کیا کرنا ہے, فق و رقبہ, لوگوں کی گردنیں چھڑائی جائیں. یہ گردنیں چھڑانے کی تعبیر خود بتا رہی ہے کہ اسلام اس کو کس زاویے سے دیکھ رہا ہے, یعنی ترغیب دے رہا ہے, تلقین کر رہا ہے, جذبات کو ایک لحاظ سے اپیل کر رہا ہے کہ لوگ گردنیں چھڑائیں اور وہ اس بات کو دیکھیں کہ ان کی اپنی گردنیں اگر اس طریقے سے بندی ہوں تو ان پر کیا گزرے گی. تو یہاں سے ابتدا کی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. اب یہ موقع آیا کہ مسلمانوں کو شاید جنگ کرنی پڑے بدر سے پہلے. یہ پہلی جنگ ہے, ہم میں ہر شخص جانتا ہے, جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان دوچار ہوئے. تو اس جنگ کا جب موقع آیا تو سورہ محمد کو آپ اٹھائیے تو اس میں باقاعدہ اس کو موضوع بنا کر یہ بتا دیا گیا کہ جنگ ہوگی, اور اس جنگ سے مقصود بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو جارحیت کر کے آ رہے ہیں ان کی اگر ان کے ساتھ اگر مڑ بھیڑ ہوتی ہے تو آخری درجے میں ان کو تحقیق کیا جائے, تاکہ یعنی دیکھیے نتیجہ بھی بیان کیا, حتیٰ تزر حرب و اوزارہ, تاکہ یہ جنگ کی صورتحال جو یہ لوگ پیدا کر رہے ہیں یہ ختم ہو جائے, جزیرہ نما عرب میں امن قائم ہو, امن میں اسلام کی دعوت بھی پھیلے اور ان لوگوں نے بھی جو بات کرنی ہے کریں. تو یہ اس جنگ کا مقصد بھی بیان کیا گیا, اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس جنگ میں جس وقت تحقیق لوگوں کو کر لو اور قیدی پکڑنے کی نوبت آ جائے تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اسلام کیا کہتا ہے. یعنی ایک یہ تھا کہ آزاد کو پکڑ کر غلام بنا لیا جائے, وہ تو کبھی جائز تھا ہی نہیں. دوسرے یہ تھا کہ کسی کو جنگ میں قیدی بنا لیا جائے, اور یہاں دیکھیے کہ بالکل جائز صورت پیدا ہو رہی تھی, یعنی چونکہ مشرقین کی طرف سے خطرہ تھا, ابھی مسلمان تو حملہ ہو ہی نہیں رہے تھے
جی,
وہ جارحیت کر رہے تھے. قرآن مجید نے اس جارحیت کی تصویر کھینچی ہے کہ رسول کو گھر سے نکال دیا, لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے کے لیے آمادہ کیا, اس کے بعد نہ قرابت کا لحاظ کیا نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا, اور جب وہ یہاں آ کے پناہ گیر ہو گئے ایک لحاظ سے, ظاہر ہے کہ بہت دور ہے, کوئی 6 دن کا سفر ہے جہاں یثرب واقع تھا, وہاں پر بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, حملہ آور ہو رہے ہیں.
ٹھیک,
تو جارحیت دوسری جانب سے تھی, اور اگر سزا کے طور پر یہ فیصلہ کیا جاتا تو اس کی ایک وجہ بنتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَا, اب اگر تم قیدی بناؤ گے تو دو ہی صورتیں ہیں, ایک یہ کہ تم ان کو احسان کے طور پر رہا کر دو بعد میں, اور دوسرے یہ کہ فدیہ لے لو ان سے. باقی اگر یہ دونوں صورتوں کی نوبت نہیں آتی اور قیدی رکھنے پڑتے ہیں تو وہ قیدی ہی رہیں گے، خواہ ان کو حکومت اپنے نظم میں قیدی رکھے یا لوگوں میں قیدیوں کے طور پر تقسیم کر دے، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن اب غلامی کا یا کسی قیدی کو قتل کر دینے کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اس طرح گویا جو اصل تھی اس کا خاتمہ کر دیا. میں اس وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ اسلام نے غلامی کا آخری درجے میں خاتمہ کر دیا، یعنی اس روایتی کو ختم کر دیا کہ جنگوں میں پکڑے جانے والے لوگوں کو اب غلام بنایا جا سکتا ہے. یہ بات سورہ محمد میں نہایت وضاحت نہایت صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہے. اور میں عرض کروں کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ میں نے اس آیت کا یہ مطلب پہلی بار بیان کیا یا میں اس میں متفرد ہوں. ہمارے ہاں جو لوگ زبان کا علم رکھتے ہیں اور جو تفسیر کی روایت سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جلیل القدر مفسرین نے اس کا یہی مطلب بیان کیا ہے، یعنی اس میں کوئی مطلب کی حد تک، آیت کے مدعا کی حد تک بڑا اختلاف نہیں ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور میں اس میں کوئی نئی رائے نہیں بیان کر رہا. تو غلامی کا اس لحاظ سے خاتمہ کر دیا گیا کہ اب مسلمان کبھی بھی غلام نہیں بنائیں گے، قیدی جب بھی آئیں گے ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اس کے بعد ایک سوال یہ باقی رہ گیا کہ جو لوگ غلام بن چکے ہیں یا جو کسی دوسری جگہ غلام بنے ہیں اور اب بکتے ہوئے آ رہے ہیں اور لوگوں نے ان کو خریدا ہے، ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اس میں اسلام نے بالکل دوسرا طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ نہ حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سب لوگوں کو ان کی رقم ادا کر دے، لوگوں نے پیسے دے کے خریدے ہوئے تھے، تو آپ کس طریقے سے ان کو اس طرح آزاد کر دیتے؟ آپ کو یہی کرنا تھا نا کہ آپ باقاعدہ طور پر پھر معاوضہ ادا کرتے. اس وقت کی حکومتیں اس پوزیشن میں ہی تھیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مہاجرین کا یہ حال رہا کہ ان کو اپنی جگہ پر کھڑا کرنے، پابرجا کرنے کے لیے اللہ کے پیغمبر نے فقر کی زندگی اختیار کر لی. یہ تو بہت آخری زمانے میں کہیں جا کر کچھ حالات بہتر ہونے شروع ہوئے، ورنہ حکومت کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ اس پوزیشن ہی میں نہیں تھے، لوگوں کی عام لوگوں کی ضروریات پوری کرنا مشکل تھا. دوسرا معاملہ کیا تھا؟ دوسرا یہ کہ جو کچھ اب مذہب کی حیثیت سے ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگرچہ ہم خرید کے آزاد تو نہیں کرا سکتے، اور یہ بات کہ آپ ظلم کر کے لوگوں کے پیسے واپس کیے بغیر اعلان کر دیں، خرید کر آزاد تو نہیں کر سکتے، اور اگر فرض کیجئے کہ ہمارے پاس رقم بھی ہو تو پھر صرف اتنا ہی تو نہیں کہ آزاد کرنا ہے، اس کے بعد ان کو پاؤں پر کھڑا بھی کرنا ہوگا، کیونکہ وہ تو لوگوں کے گھروں میں رہ رہے تھے، ان کو چھت لوگوں کی میسر تھی. اسی طریقے سے عورتوں کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے معاملات اپنے مالکوں کے ساتھ تھے، تو اب اگر آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان کے حقوق ختم کر دیا، اگر آپ کے پاس رقم ہے بھی تو پھر ان کو آپ کو بحال رکھنا پڑے گا نا، پھر ان کی بحالیات کے لیے آپ کو اقدامات کرنے پڑیں گے کہ ان کے گھر ہوں، وہ کہاں رہیں. یہ کوئی دو چار لوگوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، ان پر معیشت گویا قائم تھی. تو یہ حکومت تو اس پوزیشن ہی میں نہیں تھی کہ وہ یہ کر سکے، اور نہ یہ کسی طرح موضوع تھا. تو اس میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ پہلے ان کے سماجی مرتبے کو برابری کی سطح پر لے آیا جائے. چنانچہ بے شمار اقدامات ہیں جن کی فہرست میں نے اپنی کتاب میزان میں سامنے رکھ دی ہے، اور میرے جلیل القدر استاذ امین احسن اصلاحی نے بھی غلامی کا بتدریج خاتمہ کے عنوان سے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں ایک باب باندھا ہے، اور اس میں بھی ان تمام اقدامات کی فہرست مرتب کر دی ہے. یعنی غلامی کا لفظ آؤٹ لا قرار دے دیا گیا، غلام اور لونڈی کے بجائے اما کہا جاتا تھا عام طور پر، یا اور دوسرے الفاظ بولے جاتے تھے ان کی جگہ فتح اور فتات کے الفاظ رائج کر دیے جائیں. ان کو جو خود کھاؤ وہ کھلاؤ، جو خود پہنو وہ پہناؤ، جہاں خود سو وہاں ان کو سلاؤ، ان کے رہن سہن میں اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہ ہو، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام تم نہیں لے سکتے. تو سماجی مرتبہ ان کا بالکل برابری کی سطح پر لے آیا گیا، پہلا کام یہ کیا گیا. مذہب یہی کر سکتا تھا، یعنی اس کے سوا کچھ اور کرنا ممکن نہیں تھا. تو پہلے یہ کام کیا گیا. اس کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جو موجود ہے ان کی آزادی کی راہ بھی کھولی جائے. تو اس کے لیے چونکہ غلام جو کچھ کماتے تھے، عورتیں بھی جو کچھ کماتی تھیں اگر وہ کسی گھر میں کام کر رہی ہیں تو وہ بھی اپنے مالک کو لا کے دیتے تھے، تو اس میں یہ راستہ کھولا گیا کہ چونکہ حکومت تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ رقم ادا کر سکے، تو مالکوں سے کہا گیا کہ اگر تمہارا غلام یا تمہاری لونڈی خود آزادی چاہتی ہے جو تم لے آئے ہوئے ہو، تو تمہاری رقم خرچ ہوئی ہے نا اس پر، اس سے معاہدہ کر لو کہ سال میں ڈیڑھ میں یہ کما کے تمہیں دینے کی بجائے اپنی آزادی کی قیمت ادا کر دیں.
ٹھیک.
اس کو مکاتبت کہتے ہیں. اس کا قانون باقاعدہ سورہ نور میں نازل ہوا، اور مسلمانوں کو دو حکم دیے گئے. ایک یہ کہ اگر تمہارا غلام مکاتبت چاہے یا لونڈی مکاتبت چاہے تو یہ کر لو، یعنی ان کو ہدایت کی گئی اس معاملے میں، اور دوسری جانب جو تھوڑا سا چھوٹا سا بیت المال مسلمانوں کا بن گیا تھا، حکومت کا خزانہ، یہ کہا گیا کہ اگر اس میں کوئی رقم موجود ہے تو یہ لوگ اگر سال ڈیڑھ کی مکاتبت کر کے بھی اپنی رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو خزانہ یا بیت المال ان کی مدد کر دے اور ان کے لیے آزادی کی رائے کھولی جائیں۔ تو یہ طریقہ اسلام نے اختیار کیا۔ اب جو لوگ اس طرح کی بےمانی باتیں کرتے ہیں کہ آپ نہ لوگوں کو رقم دیتے، نہ ان کا معاوضہ ادا کرتے، نہ ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے، نہ ان کی معاش کا بندوبست کرتے، بس ایک حکم دے دیتے، تو پھر اسلام کی تحسین ہو رہی ہوتی۔ میرے نزدیک تو جو طریقہ اللہ کے پیغمبر نے اور قرآن نے اختیار کیا ہے اس طرح کی سماجی برائیوں کو ختم کرنے کا، اس سے بہتر طریقہ آسمان کے نیچے کوئی ایجاد ہی نہیں کر سکتا۔
بہت ہی تفصیل سے آپ نے ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا کہ اگر یہ بد اخلاقی تھی تو کس نوعیت کی تھی، اور اصل بد اخلاقی کیا تھی، اسلام نے کیسے اس کا خاتمہ کیا۔ سورہ محمد کی آیت کا آپ نے حوالہ بھی دیا۔ چند ضمنی پہلو پوچھوں گا، لوگوں کے ذہن میں بہت اضطراب کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ جو پہلے سے چلے آ رہے تھے ان کی خاتمے کے لیے ایک تدریج کا رویہ اپنایا گیا، اور دنیا کے اندر سماجی سطح پہ اگر کوئی برائی ہوتی ہے تو ایسے ہی اس کو حل بھی کیا جاتا ہے۔ ایک پہلو لوگوں کو بڑا مسترب کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو موجود تھیں خواتین، لونڈیاں جن کو کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو جنسی تعلق ہے اس کو بھی بہر کیف دین نے برقرار رکھا ہے، اور جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر آتا ہے وہاں زنا کو الگ کیا ہے، اور نکاح اور اس ما ملکت ایمانکم، جو دائیں ہاتھ سے مالکت بنتی ہیں، ان کو الگ کیا گیا ہے۔ یہ بھی بیان فرمائیے گا کہ بظاہر عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ چلیں موجود تھے، ان کو آپ رکھتے بھی، سب کچھ کرتے، اس پہ بھی تو پابندی لگائی جا سکتی تھی کہ جنسی تعلق قائم نہ کیا جاتا۔
پابندی لگا دی جائے اور ایک انسان کے فطری دائیے کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، کیا کیا جائے؟ یعنی دو ہی صورتیں ہیں نا، یا یہ ہے کہ وہ آزاد ہوں اور کوئی شخص ان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو یہ صورتحال ذرا آپ مجھے پیدا کر کے دکھائیے۔ سوسائٹی کے اندر وہ بالکل ایک دوسرا طبقہ بن چکا ہوا تھا، اس کو پہلے آپ معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، سماجی طور پر اس سطح پر لائیں گے کہ لوگ ان کے ساتھ شادی کر سکے، کون اس کے لیے تیار ہوتا آسانی کے ساتھ؟ یعنی کوئی تیار ہی نہ ہوتا۔ یہ آپ آج طوائفوں کو آباد کرنے کی ایک مہم چلا کے دیکھ لیں، آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، اور قرآن مجید کی سورہ نساء میں باقاعدہ قانون کے طور پر بیان کر رہا ہے کہ یہ اس طرح کے پس منظر میں پلی بڑی ہیں کہ اگر ان سے بدکاری کا ارتکاب ہو رہا ہے تو ان کو سزا نہیں دی جا سکتی۔
اچھا،
یہ صورتحال ہے۔ تو یہ لوگ اصل میں آج کے زمانے میں بیٹھ کر ایک صورتحال کا اندازہ لگاتے ہیں، تو جنسی تعلقات پر کیوں پابندی لگائی جائے؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پورے مغربی معاشرے میں بعض قوانین جو غلط قوانین بنائے گئے ہیں، اور امریکہ میں بھی بنائے ہوئے ہیں اور یورپ میں بھی بنے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے نکاح بہت مشکل ہو گیا۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ تو آپ کل کو اسلام کی دعوت دیں اور یہاں لوگ مسلمان ہو جائیں تو پہلے دن پابندی لگا دیں گے،
مشکل ہے۔
تو آپ کو اس کی اصلاح کرنا ہوتی ہے، سماجی معاملات کی اصلاح کرنے کے یہ طریقے نہیں ہوتے۔ ایسی پابندی کیسے لگائی جا سکتی تھی؟ ایک معاملہ چل رہا ہے، جب آپ ان کی آزادی کی راہ کھول رہے ہیں تو ایک تدریج کے ساتھ مرتبہ بلند ہوگا سوسائٹی میں، آہستہ آہستہ ان کو قبول کیا جائے گا۔ ان کے معاملے میں جو آپ نے قوانین بنا دیے ہیں وہ آسان نہیں رہے۔ آپ ذرا اپنے خادم کے بارے میں طے کیجئے کہ جو خود کھانا ہے وہ خود کھلانا ہے، جو پینا ہے وہ پلانا ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سماجی اصلاحات کس طرح ہوا کرتی ہیں۔ یہی طریقہ صحیح طریقہ تھا۔
ٹھیک، اچھا یہ وہاں سے فرمائیے گا کہ جو دین نے بتایا ہے کہ اگر اس سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ام الولد بن کے وہ آپ سے آپ آزاد ہو جاتی ہے، تو اس معاملے میں اگر جنسی معاملے کے نتیجے میں بچے کی ذمہ داری کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پر قانون سازی کر دی گئی کہ وہ آزاد ہو جاتی ہے؟
نہیں، ام الولد ہونے کی صورت میں یہ نہیں کہ آزاد ہو جاتی ہے، یہ طے کیا گیا کہ اب اسے بیچا نہیں جا سکتا۔
اچھا،
یعنی خرید و فروخت ختم ہو گئی۔ آزاد ہونے کے لیے تو اسی راستے سے گزرنا پڑے گا نا، آزاد ہو کے کیا کرے گی وہ، یعنی کہاں جائے گی؟ یہ تو آپ نے اور سزا دے دی اس کو، بچہ ہو گیا ہے اب تمہارا کوئی والی وارث۔
لیکن مالک اگر مر جائے تو وہ آزاد ہو جاتی ہے؟
ظاہر وہ ایک بالکل دوسری صورت ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ جس آدمی نے خرید کے کوئی مال اپنے کھتے میں بھرا تھا اس کا کوئی مالک نہیں رہا، تو وہاں تو پھر ریاست پہ ذمہ داری آئے گی۔ اس طرح کی ذمہ داری چونکہ یک بیک نہیں آتی، یعنی آپ نے ایک دن حکم نہیں دے دیا تو اس کو سنبھالا بھی جا سکتا ہے۔ تو ریاست جب کوئی اقدام کرتی ہے، دیکھیے مذہب جب کوئی اقدام کرتا ہے تو وہ قانون بنائے گا لیکن اللہ کے حکم پر اس کی پیروی ہوگی۔ وہ تو پہلے دن ہو گیا کہ فک و رقبہ،
ٹھیک،
تمہیں ان گردنوں کو چھڑانا ہے، آزاد کرنا ہے۔ جب ریاست کوئی قانون بناتی ہے تو ریاست کو یہ سمجھنا چاہیے، یا حکومت کوئی اقدام کرتی ہے، کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس سے کیا فی الواقع ہم کسی کی مدد کریں گے یا اور خرابیاں پیدا کر دیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ اصل میں سماجی اصلاحات میں اور اخلاقی تعلیم میں فرق نہیں کرتے. سماجی اصلاحات کے لیے سوسائٹی کو تیار کرنا، ایسے اسباب پیدا کرنا، اگر اس کے لیے کوئی ضروری اقدامات کرنے ہیں تو وہ لازماً کرنا ہوں گے. انسان ہیں، ان کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکا جا سکتا.
ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی جتنا بھی سماجی طور پر ایک پورا نظام فکر دیا دین نے، نتیجہ پھر کیا نکلا اس کا؟ نتیجہ تو لوگ کہتے ہیں یہ نکلا کہ اس کے باوجود غلامی 1960 تک مسلمانوں میں جاری رہی، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے سبھی غلام رکھتے رہے، تو وہ جو سماجی تبدیلی مذہب پیدا کرنا چاہتا تھا نتیجے کے اعتبار سے تو پیدا نہیں ہوئی.
سماجی تبدیلی تو بہت بڑے پیمانے پہ پیدا ہوئی، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ اس طرح کی اصلاحات کو آسانی سے قبول نہیں کرتے. باقی دنیا میں غلامی موجود تھی، بکتے ہوئے آ جاتے تھے، جن لوگوں کے پاس کچھ مال وغیرہ ہوتا تھا وہ خرید بھی لیتے تھے. لیکن یہ بتائیے کہ جس وقت یہ ختم ہوئی تو کیا آپ کو کوئی ہزاروں کی تعداد میں غلام ملے جو آزاد ہوئے؟ یعنی امریکہ میں تو آج بھی آپ کو پوری تاریخ نظر آ جاتی ہے، ہمارے یہاں بھی کوئی اس طرح کی چیز ہے. صرف حرم سراؤں میں اور بڑی جگہوں کے اوپر یہ معاملہ رہ گیا ہوا تھا. وہ تو جو مذہب بھی کوئی اصلاحات کرے گا یا جو سوسائٹی میں بھی اصلاحات ہوں گی، لوگوں کی قبولیت کا معاملہ ایسے ہی رہتا ہے. بعض اوقات پوری پوری قومیں قبول کر لیتی ہیں، بعض اوقات نہیں قبول کرتی. تو ہمارے یہاں بھی یہ چیز رہی ہے. جمہوریت کو کب قبول کیا؟ میں بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کر چکا ہوں کہ خلفائے راشدین نے ایک جمہوری معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا، اس کے باوجود زمانہ اور حالات کا غلبہ قائم ہوا اور اس کے بعد مسلمانوں میں 1000 سال تک ملوکیت رہی. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عالمی سطح پر اس کو ختم کرنے کے لیے عالمی سطح ہی کے اقدامات کی ضرورت تھی، اور وہ اسی وقت کرنے ممکن ہو سکے جب لوگوں میں عالمی سطح پر اس کا شعور پیدا ہو گیا. جو چیز ساری دنیا کی قوموں سے متعلق ہے، افریقہ میں لوگ غلام بن جائیں گے، کسی اور جنگ میں بن جائیں گے، وہ بکنے شروع ہو جائیں گے، لوگ پھر خرید کے لے آئیں گے. تو ان چیزوں میں وہی طریقہ صحیح تھا جو اسلام نے اختیار کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس کی اصلاحات کو بہت سے لوگوں نے بعد میں قبول کرنے سے انکار کر دیا، کبھی علمی لحاظ سے، کبھی عملی لحاظ سے. تو انسان تو اسی طرح قبول کرتے ہیں. اسلام کی باقی تعلیمات جو ہیں وہ بھی تو اسی طرح موجود ہیں. یعنی تم چوری نہ کرو، تم غبن نہ کرو، تم ملاوٹ نہ کرو، تم کسی کا مال نہ کھاؤ، آپ کو گلی گلی مسلمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو باقی کون سی باتیں ہیں جو 100% مان لی ہیں لوگوں نے؟